آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز و آواز 770 AM پر. آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجیے 6478724900. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انڈس ہاسپٹل.
چاچا کے دوست انہیں انڈس ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پر پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی.
مگر کیسے نہیں ہوگی؟
کیونکہ ہر سال بہت سارے لوگ اس ہاسپٹل کو صدقات، زکات اور عطیات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. درد
اس تیزی سے گزرتے وقت میں انڈس کے لاکھوں مریض اور ان کی دعائیں آپ کے منتظر ہیں، کیونکہ رہے خیال کہ وقت وقت کی بات ہے.
يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم رمضان کی خاص عبادت یعنی نماز تراویح یا قیام اللیل کے بارے میں بات کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگرچہ انسان کی ساری زندگی میں جو کام بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ کاموں کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے جنہیں اسلام کے بنیادی ارکان بھی کہا گیا ہے، جن میں سب سے پہلا رکن نماز ہے. اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب سے پہلے آف کورس شہادتین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ کے آگے کیوں جھکیں. اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالی کا ہی دیا ہوا ہے. ہم صبح سے شام تک جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ رب ہی کی دی ہوئی ہیں. خود ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں. ان سب نعمتوں کو دیے جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کے شکر گزار بن جائیں. اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور ان طریقوں پر کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ نماز کا طریقہ ہے. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو اس کا راستہ نماز ہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے. اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے. لہذا ہمیشہ لیکن خاص طور پر رمضان میں نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ضروری ہے. فرض نمازوں کے علاوہ جو بہترین نماز، افضل الصلاۃ جسے کہا گیا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، رات کے پچھلے پہر کی نماز. لیکن رمضان المبارک میں انسان اگر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل ادا نہ کر سکے تو اس کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی سنت بہترین عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، رات کو کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حضور طویل قیام کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی ساری رات سو کر ہی نہیں گزارتے بلکہ وہ رات کو بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دن کے علاوہ رات کے وقت بھی تنہائی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں راز و نیاز کرتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. اور اس شخص کی شان کا کیا کہنا جو اللہ رب العزت کے قریب ہو، جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، متقی کون ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. عموماً رات کے پچھلے پہر میں فجر سے پہلے قیام کے لیے اٹھنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں. لیکن رمضان میں تو سحری کے لیے انسان اٹھتا ہی ہے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے کے ہی شوقین نہیں ہوتے، صرف کھانا کھانے والی عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے فائدہ اٹھائیں، رات کے اول حصے میں کچھ نوافل ادا کریں اور کچھ آخری حصے میں، اور خصوصی طور پر وبالاسحارہم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور ویسے تو نماز بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں. عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور تراوی کیا دونوں ہی ضروری ہیں، یا صرف تراوی کفایت کر جائے گی، یا صرف تہجد پڑھ لینا ہی کافی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رات کا آخری حصہ عبادت کے اعتبار سے سب سے افضل حصہ ہے. اس وقت میں جب انسان سحری کھاتا ہے تو وہ سحری بھی ایک مبارک کھانا بن جاتی ہے، نماز کی ادائیگی بھی، یعنی رات کو نیند لینے کے بعد اٹھ کر نماز ادا کرنا جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ ایک بہترین عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریدۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فانہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم. تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. یعنی اس وقت میں انسان کا اپنے نفس کی خواہش یعنی نیند کو توڑ کر اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، یہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی یہ مضبوطی انسان کو باقی زندگی میں بھی گناہوں کو چھوڑنے میں مدد دیتی ہے. تو بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں انسان اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور اگر پہلے حصے میں ادا کرتا ہے تو وہ تراویح کہلاتی ہے، اور اوور آل رات کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. اور قیام کا لفظ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ طویل قیام ہے، زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اس میں قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا اہتمام کرنا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم خود قرآن پاک زیادہ یاد زبانی نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے، انہیں قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد نہیں ہوتا. اس لیے سہولت کے لیے اگر انسان کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر جمع ہو کر یہ نماز ادا کرے تو مکمل قرآن پاک سننے کی بھی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر سارا قرآن مجید نہ بھی سن سکے تو اس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ اگر انسان اکیلے میں یہ نماز پڑھے گا تو بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور انسان رمضان کی راتوں کے اس ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. جہاں دن کی عبادت روزہ سب سے افضل عبادت ہے، وہاں رمضان میں راتوں میں قیام کی حالت میں قرآن کا سننا، اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع اور سجدے کرنا افضل ترین عبادت ہے. اس سے انسان کے اندر تقوی کی ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. اگر قرآن پاک کے معنی انسان جانتا ہو تو قرآن مجید سنتے وقت انسان پر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست ایسی ہدایات دے رہے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات اور بہت سی الجھنوں کا جواب بھی ہوتا ہے. عموماً ہم عام دنوں میں قرآن مجید کا تھوڑا حصہ پڑھتے ہیں، مرد حضرات جب نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں تو عموماً چند آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہر روز رات کو مسلسل 30 راتوں میں جب ہر روز ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے یا اس سے کم و بیش، زیادہ یا کم، اور پورا قرآن پاک ایک مہینے کے اندر جب مکمل کیا جاتا ہے تو اس کا یوں ہی اثر ہوتا ہے جیسے ایک موسلا دھار بارش کے بعد ہر چیز صاف ہو جاتی ہے. انسان کا دل، دماغ، روح، حتیٰ کہ جسم، یہ تمام چیزیں اس قرآت سے متاثر ہوتی ہیں، خواہ انسان یہ قرآت خود کرے یا کسی کے پیچھے سنے. ویسے بھی قرآن مجید شفا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. قرآن مجید صرف روح کی بیماریوں کا ہی علاج نہیں، صرف ذہنی الجھنوں کا ہی علاج نہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے. اور خصوصاً جب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پوری کانسنٹریشن کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے سینے پر اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا کلام سنتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر سنتا ہے، اس کی اپنی ہی ایک برکت ہے. کیونکہ تنہائی کی عبادت اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن اجتماعی عبادت کے اپنے فائدے ہیں، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی کیفیات سے بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اگر نماز میں آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کے شخص کے اوپر ایک خوشی و خضوع تاری ہے تو یقیناً اس کا اثر آپ تک بھی پہنچے گا. اسی طرح اگر نماز میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہے یا قرآن مجید سنتے ہوئے اس کے دل پر ایک عجب اثر ہوا ہے تو وہ اثرات آپ تک بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی نماز مزید اچھی ہو سکتی. رات کی نماز انسان کے لیے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سال بھر زندگی کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے انسان رات کی نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، یعنی نوافل کی طرف، لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا، لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اور یہ وقت نہ صرف یہ کہ ہمارے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے حضور جھکتا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اس لیے ان مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشیں ہم سمیٹ سکیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی ہمیں ان خیر و برکت اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے کی راتوں اور دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرحبا بك رمضان رمضان۔
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو سازو آواز 770 AM پر۔ آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجیے 6478724900۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مسلم ویلفیئر کینیڈا۔
جانتے ہیں جب ہم افطار کا انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کچھ ہوگا بھی یا نہیں۔ اس رمضان آپ کی مہربانی کسی کی خالی میز کو روشنی اور سکون دے سکتی ہے۔ مسلم ویلفیئر کینیڈا ضرورت مند گھرانوں اور بزرگوں تک راشن کا سامان اور گرم کھانے پہنچا رہا ہے۔ آپ کا صدقہ کسی کی دعا کا جواب بن سکتا ہے۔ آج ہی MWCanada.org پر عطیہ کریں۔ مسلم ویلفیئر کینیڈا 1993 سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے انسانیت کی خدمت ہی اللہ تعالیٰ کی خدمت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دس از یور بردر ان اسلام یوسف بدعت، دا امام ایٹ دی اسلامک فاؤنڈیشن آف ٹورانٹو، اینڈ آئی کم ٹو یو ٹوڈے ان دس بلیسڈ منتھ آف رمضان آن بیہاف آف مسلم ویلفیئر کینیڈا۔ I want to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for enabling us to witness this blessed month of Ramadan. As we all know, this is a month that is full of mercy and blessings. Just to share one hadith to allow us to realize and be reminded about Allah's mercy in this blessed month, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has stated, إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، when the month of Ramadan arrives, futihat abwabul jannah, the gates of paradise are opened, wa ghulliqat abwabun nar, and the gates of the hellfire are shut, wa suffidat ash-shayatin, and the devils are imprisoned. And then there's a caller, wa yunadi munadin, ya baghi al-khayri aqbil, oh, the one who is intending to do good, keep excelling and move forward, advance in doing all the good that you can. And then the caller also says, وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْسِرْ، and oh, the one that happens to be in some kind of bad habit or sin, this is the moment, this is the time to let go of it and move course and move path and turn to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, every night there is forgiveness that is bestowed. Every night there is special mercy that descends. And by the end of the blessed month of Ramadan, the announcement is made that all those who adhere to the greatness of the month, Allah subhanahu wa ta'ala forgives them and decrees for them the path of Jannatul Firdaus. May Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst those who are entitled to these great blessings and these great rewards. So, in reality, when we look at Ramadan, it's a moment of transformation and discipline. Yes, there are many of us who do all kinds of good in the month of Ramadan and never stop that. When Ramadan comes, mashallah, I see many of you brothers and sisters reciting more Quran. I see many of you brothers and sisters donating generously and giving charity to great causes, whether it's your local masjid or whether it's organizations like Muslim Welfare Canada and other institutions where the support is required. So you engage in charity, you engage in worship, in taraweeh, in qiyam, in dua, in doing all the good deeds. But here's the major question: how is this all making a positive change in my life? And that's what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. When we study the verse that talks about the mandatory fasting, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. O you who have believed, fasting has been prescribed for you just as it was prescribed for the people before you. And what's the reason? Allah says here, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may attain discipline, so that you may attain God awareness, so that you may attain taqwa, piety, righteousness. That's the goal of the month of Ramadan. So there's many hints in the blessed month of Ramadan to give us this understanding that we can change. There is a possibility to change course. Many a times, some of us become despondent. We lose hope. We end up saying things like, I've done too much bad, so I can't be forgiven. You know, I am already too deep in this sin or this bad habit, and it's too difficult to get out. But the month of Ramadan gives us the hint in so many ways that the message is very clear: change is possible. Let me give you a few examples. In the month of Ramadan, many of us fast, and usually throughout the year we're not fasting. But as soon as Ramadan comes, mashallah, we see hundreds and thousands of people in our communities who are doing siyam, roza, and fasting. And they make this change in their life. So instead of eating breakfast, lunch, and dinner, throughout the day, daylight hours, we have made a change. We're not consuming anything. We have very early breakfast in suhoor, and we have a late lunch or dinner. We call it iftar. And after tarawih, we have snacks or whatever it is. So this change in our schedule is giving us a loud message that you can make a change in your life to get rid of some things that are not too pleasant in your lives, in our lives, and let's bring more positivity. Many of us feel stuck, but the Ramadan tells us you're not stuck. You can bring a change. Another hint through the blessed month of Ramadan is that we know one of the main pillars of fasting is niyyah. Without the intention, there is no roza, there is no siyam, there is no fasting. With the intention, the fasting becomes possible, the fasting becomes valid, the fasting becomes an ibadah, an act of worship. If someone just stays hungry and thirsty throughout the day with no intention of siyam, no intention of fasting, then what happens is they're just hungry. They just stayed hungry throughout the day. There's no blessing or reward for that. So the niyyah, the resolve, the commitment in the heart is what transforms that hunger and thirst into an act of ibadah, an act of worship. So what's the hint here for you and I? That we can bring a change into our lives, but we have to start with a resolve. We have to start with a niyyah. We have to start with a commitment. If I have a bad habit in my life and I'm not bothered to get rid of it, then it's not possible for me to get rid of it. But if I now sit down and I reflect and I say, I need to stop this bad habit, I need to change course, and I make the commitment, I make the resolve, now I will go on to the next step of planning and scheduling how I'm going to get rid of this bad habit, and then doing some work. And yes, as human beings, we all have flaws. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءُ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Every child of Adam is a sinner, makes mistakes, but the best are those who repent and reform. So mashallah, the blessed month of Ramadan gives us a loud message that change is possible. Some of us want to have all these great ambitions and we're finding it difficult. Ramadan tells us you can reach your goals. You can dream. You can work towards building your life in a better way. And inshallah, Ramadan is a facilitation for that. So we make dua and we supplicate that Allah subhanahu wa ta'ala give us all the understanding of working and building our lives through the message of Ramadan. May Allah accept all our fasting, our siyam, our qiyam, our standing in prayer, our charity, etc. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to witness the entire Ramadan and many more. And as I mentioned earlier, I come to you on behalf of Muslim Welfare Canada. And mashallah, this is a very well-known organization in the community here in Canada. And if you go to their website, mwcanada.org, you will see the multitude of programs and avenues where they're helping humanity locally through food banks. We have the Project Ramadan going on for a few weeks now, where food baskets are being provided to vulnerable families, poor families here, right here in Canada, throughout Canada. And they're feeding these families that are really in need. And your support brings the change in these communities. We also see Muslim Welfare Canada doing many programs internationally as well in Pakistan with wells and, support of orphans, women, also those who have been affected by natural calamities, disasters, both locally and internationally. Just visit the website mwcanada.org, and I earnestly appeal to you on behalf of Muslim Welfare Canada that you generously support their good work and inshallah earn all the blessings. And there's no better time to do this than the blessed month of Ramadan. And I'll conclude with a beautiful hadith that tells us about this very act. And that is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was ajwad. He was the most generous. The Sahaba, they say, the most generous amongst us was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadu ma yakunu fi Ramadan. But the most generosity that we experienced and we witnessed is in the month of Ramadan. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam accelerated his charity in the month of Ramadan. So in this month, mashallah, all of you are giving to many good causes. Just also dedicate a good portion of your charity for Muslim Welfare Canada and the great programs that they offer. Visit the website mwcanada.org and give your contribution this Ramadan through zakat, through sadaqat, through lillah, through your fidya, and inshallah help vulnerable people who really need the help, whether it be in Gaza and Pakistan or in locally through the food banks and programs like Project Ramadan or Hot Soup Kitchens. Your dollars will make a great impact and a great difference. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you with the best, both in this world and the hereafter. Once again, we make dua that Allah bless us all in this blessed month. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muslim Welfare Canada invites you to join us in our mission to serve Allah subhanahu wa ta'ala. We're building a pioneering long-term care facility in Ontario for our aging population. This project is a testimony for our care and respect for the elderly in our community. Your support helps this vision come closer to reality. This Ramadan, let your generosity reflect the depth of your faith. Donate today. Tanha kon hai badshah kon hai o mehri baba kon hai kya unchi shaan hai Allahu Allah ki tabhi shaan hai Allahu Allah sab dilo ki shaan hai Allahu Allah ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله نور محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الله الله عف ادب جناها الله الله عالم فاضشاه الله الله Yüreklerin fenahı Allahu Allah İşit Allah dertimi ahlarıma Rahmeyle bağışla günahlarımı
های لیل من آخشم هم سبا خردم بی ربی من الله الله الله ما فی قلبی من الله الله الله محمد ثبتني على هذا الدين
الله الله
اغفر لي والمؤمنين
الله الله ربي كل الله الله الله
ما في قلبي غير الله
الله الله
نور محمد
صلى الله
الله الله
لا إله إلا الله
رمضان میں راجدھانی کی روایتی پکوان خاص طور پر افطار کی گفٹ آئٹم ضرور ٹرائی کیجیے گا. کھجور کی برفی، انجیر کی برفی، فریش ٹریڈیشنل سے لیڈی کلاسک گلاب جامن، رس ملائی یا پھر فالودہ، اور مٹھائی کے ساتھ ساتھ سموسے، گوبھی پکوڑا، مکس ویجیٹیبل پنیر پکوڑا اور بہت ہی مزے مزے کی چیزیں، چاٹ، تازہ تازہ دہی بڑے. راجدھانی سویٹس اینڈ ریسٹورینٹ ٹو میک یور رمضان ایوننگ ایکسٹرا اسپیشل ود دا فیملی اینڈ فرینڈز. rajdahani.ca
9585891. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعلنی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان سیرت سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے دنیا کے حالات کا ذکر بھی آپ کے سامنے رکھا. آج انشاءاللہ تعالی بات کو آگے بڑھائیں گے اور بیان سیرت کے ذیل میں عرب کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے. ایک مالداروں کا طبقہ ہے، ایک کمزوروں کا طبقہ ہے، غلاموں کا طبقہ ہے، تو یہ مختلف طبقات میں یہ آبادی بٹی ہوئی تھی. طبقہ اشراف میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا، عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی. آج بھی ایلیٹ کلاس کے اندر اور بعض اوپر کے گھرانوں کے اندر عورت کی حکمرانی تک کے تصورات بھی موجود ہیں. عورت کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خونریزیاں ہو جاتی تھیں. یہ بھی ہوتا ہے کبھی مال کے چکر میں، کبھی زن کے چکر میں، کبھی زر کے چکر میں جنگیں ہو جایا کرتی ہیں. ادھر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا. آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا تھا. مراد ہے کہ کوئی اپنی بہادری کے چرچے کرنا چاہے تو ایک عورت کو خطاب کر کے وہ اپنے چرچے بیان کیا کرتا تھا اور باتوں کو ذکر کرتا تھا. بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی، اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بھڑکا دیتی. تاہم بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی. تاریخ انسانی اکثر یہی بتاتی ہے. دین اسلام تو کہتا ہی ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، مرد عورتوں پر حاکم، منتظم اور ذمہ دار ہیں. اور عربوں کے ہاں بھی بہرحال عورت کی ایک حیثیت کچھ طبقہ اشرافیہ میں تھی، اگر اس کے باوجود مرد کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا. یہ آج کا دور ہے کہ جب بالکل برابری کی باتیں ہوتی ہیں یا مرد کے اوپر عورت کی حکمرانی کی بھی باتیں ہو جائے کرتی ہیں. اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا. ولی کی جمع اولیاء, یہ طبقہ اشرافیہ اوپر بڑی کلاس کی بات ہو رہی ہے. نکاح کے بندھن کے ذریعے مرد و عورت کا تعلق قائم ہوتا, نکاح پڑھایا جاتا تھا اور عورت کے سرپرست اولیاء کی نگرانی میں نکاح انجام پاتا. عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر نکاح کر لے, گویا گھر کے بڑوں اور خاندان کے بڑوں کی ایک حیثیت تھی اور اس میں یہ طے تھا کہ عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح نہ کرتی. دوسرے طبقات میں مرد و عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا, اور بدترین شکلیں تھیں, معاذ اللہ بدترین شکلیں تھیں جو بدترین گمراہی, زنا اور بے حیائی کی باتیں تھیں. عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں. جنگیں ہوا کرتی تھیں اور عورتیں ہاتھ آ جایا کرتی تھیں. قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا, سارے مغلوب لوگوں کو. اسلام نے تو غلاموں کنیزوں کے بارے میں باقاعدہ احکامات دیے, اس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں, مگر وہاں تو کہ جو قبیلہ غالب آیا مغلوب قبیلے کی ہر عورت کو اس نے اپنے حرم میں داخل کر لیا قید کر کے, معاذ اللہ. لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ ایک مغلوبیت کی کیفیت میں ایک عورت کو کسی نے لیا اور اس کو اپنے حرم میں داخل کیا, ایک آزاد عورت کا تو معاملہ نہ تھا. تو اولاد ایسی صورت میں جو پیدا ہوتی وہ اپنے لیے زندگی بھر عار محسوس کرتی. زمانے جاہلیت میں کسی پابندی کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی, کوئی حد نہیں تھی, کسی کی 100 ہیں, کسی کی 50, جتنی چاہے وہ بیویاں رکھ لے, کوئی پابندی نہیں تھی. آپ کے ہمارے علم میں کہ اسلام نے آ کر 4 کی پابندی بھی لگائی. لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بے وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں. اسلام نے اس سے بھی منع کیا. سورہ نساء میں آیت نمبر 23 میں 4 پارے کے آخر میں تفصیل بھی آئی ہے, مگر وہاں 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح بھی ہو جایا کرتا تھا. باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا, معاذ اللہ, اسلام نے اس سے بھی روکا. مگر یہ ان کے معاشرتی حالات عرب کے, جس ماحول میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کرنی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لیے. طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی, جتنی چاہتا وہ طلاق یہ دیتا, پھر بھی تعلق قائم کرتا. اسلام نے آ کے 3 طلاقوں کی حد تک حد بھی مقرر فرمائی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے. بیٹی کو تو سمجھتے تھے کہ یہ مصیبت ہے ہمارے لیے, معاذ اللہ, کبھی کبھار بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے. لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی. کیوں؟ آگے وجہ لکھی ہے. کیونکہ عرب اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے, افرادی قوت کی ضرورت تھی. تو بہت بڑے پیمانے پر لڑکوں کو بھی فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہو, یہ کہنا مشکل ہے. کچھ لوگ یقیناً ایسا کرتے تھے, قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا اور اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. آپس کی لڑائی ان کے ہاں عام بات تھی, معمولی معمولی باتوں پر جنگ تھن جاتی اور پھر اس کا سلسلہ پشتوں تک چلتا رہتا اور سینکڑوں ہلاکتیں یکے بعد دیگرے ہوتی چلی جاتی. جوا کھیلنا اور شراب پینا اتنا عام تھا کہ شاید ہی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکتی. جیسے چین سموکرز ہوتے, یہاں چین ڈرنکرز بھی تھے. شراب کی تعریف اور اس کے تعلق سے ہونے والی بدکاریوں کے ذکر سے ان کی شاعری بھری پڑی تھی. جس شہر سے محبت کرتے شاعری میں غضب کا اس کا بیان شامل کر دیتے. شراب کا بھی بکثرت عربوں کی شاعری میں ذکر ملتا ہے. بے شرمی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اسے ایک مذہبی کام سمجھتے تھے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. یہ بدترین بے حیائی تھی, اور بے برہنہ ہو کر بے لباس ہو کر طواف کرنا اور کہنا کہ یہ مذہبی طریقہ ہے, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. اس کے علاوہ سود خوری, لوٹ مار, چوری, بے رحمی, کشت و خون, زنا اور دوسرے گندے کاموں نے ان کو گویا انسانی شکل میں درندہ بنا دیا تھا. یہ عرب کے معاشرتی حالات ہیں, اور ان حالات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی. ان حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ جو عظیم محنت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس محنت اور انقلاب کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو سکے. ناظرین کرام, عرب کی معاشرتی حالت کا تذکرہ مکمل ہوا, یعنی کسی درجے میں جو بیان کرنا مقصود تھا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب عرب کی معاشی حالت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات اس حوالے سے نوٹ فرمائیے گا، معاشی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی، جس طرح کا معاشرہ تھا اجتماعی معاشرتی حالات تھے، اسی طرح ان کی معاشرتی حالت بھی تھی. اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے. اس حوالے سے پہلی بات، تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی. عرب کی زمین بے آباد تھی، یعنی وہاں کچھ اگتا نہیں تھا، اس معنی میں بے آباد. اور قرآن حکیم میں رحلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے تجارتی سفر قریش جو کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ بھی ہے. تو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے حوالے سے، معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے حوالے سے تجارت ان کا ایک اہم ترین ذریعہ تھا. آگے مزید دکھا ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اسی لیے سورہ قریش میں اللہ تعالی نے قریش کے بارے میں کم از کم یہ کہا، الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، اللہ نے بھوک میں انہیں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن بھی عطا فرمایا. یہ خاص اللہ کا کرم تھا، فضل تھا قریش مکہ کے لیے. باقی پوری سرزمین عرب پر آمد و رفت آسان نہیں تھی، امن و سلامتی کے بڑے مسائل تھے، لوٹ مار بھی ہوا کرتی تھی، ڈاکے بھی ڈالے جاتے تھے اور قافلوں کو لوٹا بھی جاتا تھا. بلکہ میں ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں کہ یہ قافلوں کو لوٹنا، حملہ کر کے ان کو لوٹنا، یہ ڈاکے ڈالنا، یہ بھی ان کی معاش کا ایک بڑا ذریعہ تھا. تو حرام، لیکن بہرحال یہ لوٹ مار کے ذریعے بھی مال کمایا کرتے تھے. جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا. حرمت والے مہینے، قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، سورۃ البقرہ میں اور دیگر مقامات پر بھی، یہ چار مہینے حرمت والے عربوں میں مشہور تھے اور دین اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا. ایک رجب کا مہینہ تھا، اکثر و بیشتر عربوں میں وہ معروف تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے. اور پھر تین کنزیکٹو یعنی لگاتار مہینے تھے، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حج کے لیے معروف تھا. مہینے بھر کا سفر آنے میں، مہینے بھر کا سفر جانے میں، تو ذیقعدہ و محرم تو اس میں صرف ہو جاتے تھے. درمیان میں ذوالحجہ کا مہینہ جس میں ایام حج آیا کرتے تھے. حج تو چلا آ رہا ہے ان عربوں کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، مگر بگاڑ بہت پیدا ہو گیا تھا، اعمال میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی، بدعات کا شمار کر دیا تھا ان لوگوں نے. البتہ یہ حرمت والے مہینوں میں حج بھی ہو رہا تھا. یہ چار مہینے رجب کا مہینہ، پھر ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کنسیکٹو، یہ تین کل چار حرمت والے مہینے ہیں. ان میں کچھ امن و سلامتی میسر آ جائے کرتی تھی، حرمت والے مہینوں کا احترام عرب کیا کرتے تھے. چنانچہ آگے لکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذل مجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے. یہ بڑے ان کے آج کل جیسے ایکسپو کا تصور ہمارے یہاں ہے، بڑی نمائش کا تصور ہے، ایسے ہی بڑے بڑے بازار ہوا کرتے تھے، سارے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے اور جہاں وہ حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں وہاں یہ بازار بھی رکھتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی، کھیل تماشے بھی ہوا کرتے تھے. بہرحال تو یہ تھے حرمت والے چار مہینے جس میں کچھ ان کو امن و امان میسر آتا، تو یہ بڑے بڑے بازار بھی لگا کرتے تھے. بقیہ لوٹ مار کا معاملہ بھی ہوتا تھا، امن و سلامتی کے بڑے خطرات تھے عربوں کو. لیکن قریش مکہ جو کہ متولی یعنی نگران تھے خانہ کعبہ کے، اور وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، گویا ان کے بھی نگران تھے، معاذ اللہ، اس وجہ سے ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تھا. باقی سارے عرب کے اندر لوٹ مار کا بھی سلسلہ رہتا، امن و سلامتی کے بھی خطرات ہوا کرتے تھے. جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے، خاصے پیچھے تھے. کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں چند صنعتیں زیادہ تر یمن، حیرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں. چمڑے کی دباغت یعنی کہ یہ جانوروں کی کھالیں، ان سے پھر وہ چمڑا، چمڑے سے پھر وہ مصنوعات کا تیار ہونا، اس کی شکل میں بھی چند صنعتیں زیادہ تر یمن میں، حیرہ میں اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں. البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا. ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، یعنی کپڑا تیار کرنا، اور گلہ بانی تو آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رہی کھیتی باڑی تو مدینہ طیبہ کے حوالے سے معروف بات ہے، خاصی وہاں زراعت کا معاملہ تھا اور دیگر علاقوں میں بھی. تو اندرون عرب یہ معاملہ تھا کھیتی باڑی کا، گلہ بانی یعنی بکریوں کو چرانا، اور عورتیں سوت کاٹتی تھی، کپڑا تیار بھی کیا کرتی تھی کسی درجے میں. لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا. وہی امن و سلامتی کے جو خطرات اور برسوں کی جنگیں بھی ان عربوں میں ہو جایا کرتی تھی. لوٹ مار کا معاملہ الگ تھا، ڈاکے، رہزنی اور اس طرح چوریاں، اس طرح کے معاملات الگ تھے. تو خاصی ایک دگرگوں صورتحال تھی معاش کے اعتبار سے عربوں کی. یہ ذکر جیسے کہ میں نے رس کیا کہ ہمارے سامنے آ گیا. ضمن ایک بات عرض کر دوں، ہے تو بڑی عجیب سی لیکن وہ بھی ان کی معاش کا ذریعہ تھا، یہ 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں معاذ اللہ، اور سارے عرب سے نذرانے چڑھاوے آتے تھے، ان بتوں کے نام پر آتے تھے، حالانکہ بتوں کی جیب میں تو کچھ نہ جاتا تھا، یہ بڑے بڑے سرداران قریش اور یہ جو بڑے بڑے مذہبی ان کے جو ہے وہ مجاور تھے، یہ ان کی جیبوں میں مال جاتا تھا، یہ بھی ان کی معاش کا جو کہ حرام ذریعہ تھا، معاش کا بہت بڑا ذریعہ تھا، ان بتوں کے نام پر مال بٹورتے تھے، یہ ان کا باطل نظام تھا سرداران قریش جو لے کر چل رہے تھے، بہرحال آمدنی کا یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ آخری بات اس زمن میں یہ ہے، فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے، یہ رعایا اور عوام کا معاملہ تھا، اکثریت کا معاملہ تھا، غلاموں کنیزوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، عوام میں بھی جو عام لوگ تھے خاصی ان کے لیے دشواریاں تھیں معاش کے اعتبار سے بھی۔ ناظرین کرام، یہاں تک مطالعہ سیرت کے زیر میں ہم نے عرب کے کچھ احوال کا ذکر کیا، عرب کی سیاسی حالت، عرب کی دینی حالت، عرب کی معاشرتی حالت اور پھر عرب کی معاشی حالت، ان حالات کا کچھ ہم نے ذکر کیا تاکہ وضاحت ہو کہ کن حالات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے۔ اب ہمیشہ کی طرح بیان سیرت کی سیریز میں فلسفہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ سب کچھ تو تھا مگر کیوں تھا، یہ سب حالات تھے مگر کیوں تھے، کیا اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں، آئیے کسی درجے میں فلسفہ سیرت میں کچھ نکات کو آج کی نشست میں بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف النوع افراد کے مختلف قسم کے نظریات، عقائد اور تصورات کی اصلاح کرنی تھی، ایسی دینی حالت جس کا ذکر ہوا، شرک کے اندھیرے بھی ہیں اور من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار بھی کیا گیا ہے، نفس کی غلامی اور پرستش بھی کی جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے کلام کو لکھ کر اللہ کی طرح منسوب کیا جا رہا ہے اور تسلیث کے عقیدے بھی ہیں، یہ مختلف نوعیت کے افراد اور گروہ اور مذاہب یا ریلیجنس تھے، اس طرح کے ماحول میں محنت کرنی تھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کے نظریات، عقائد اور تصورات کی اصلاح کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور خیر اور نیکی کے ماحول کو پروان چڑھانے کی محنت کرنی تھی، اس ماحول میں آپ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائی کا خاتمہ اور نیکی اور خیر کو پروان چڑھانا، ایک جماعت، ایک معاشرہ، ایک پورا نظام قائم کر کے دکھانا، اس تناظر میں ان حالات کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و جبر کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے بھی مبعوث کیا گیا، وہاں جہاں رعایا پر ظلم و جور اور ظلم و ستم ہے اور جہاں رعایا کے پیسوں پر جو ہے وہ عیاشیاں حکمراں کرتے تھے اور وہاں بندوں پر بندے حاکم بن کر بیٹھے ہوئے، خدائی کے دعوے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ظالمانہ طرز عمل کو ختم کرنا اور عدل کا نفاذ کرنا، یہ رسول اللہ کا مشن تھا علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ قرآن صاحب قرآن والے سیگمنٹ میں آیت پیش کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی محنت کرنی تھی، زمین اللہ کی ہے، حکم بندوں کا نہیں چلے گا، اللہ کا چلے گا، تین مرتبہ قرآن میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ اور آخری بات فلسفہ سیرت کے ذیل میں آج کی نشست میں، معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا ایک اہم مقصد تھا، عورتوں کے ساتھ کیا ظلم مچایا گیا، غلاموں کنیزوں کی کیا اجیرن زندگی تھی، رعایا کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم تھا، اس ظلم کا خاتمہ اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہو، یہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، جس کو ہم بعد کی زندگی میں، یعنی آپ کی سیرت مطہرہ جب آگے بڑھتی ہے، آپ کی حیات طیبہ آگے بڑھتی ہے، تو دیکھتے ہیں کس طرح غلاموں کے بارے میں، کنیزوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، رعایا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بھی عطا فرمائی اور بالفعل ان تعلیمات کا نفاذ بھی کر کے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں دکھایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح فلسفہ سیرت کے بعد پیغام سیرت بھی سامنے آتا ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے عملی اعتبار سے، ہم جو امتی ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، یہ سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے ہمارے سامنے بھی تو پیغام آ رہا ہے، ہمارے سامنے بھی تو تقاضے آ رہے ہیں، آئیے آج کی نشست کے اعتبار سے پیغام سیرت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے پہلی بات، لوگوں کے عقائد، کردار اور اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ آج 2.25 ارب انسان اگر کلمہ گو مسلمان ہیں، تو 4-5 ارب انسان زمین پر وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے قائل نہیں. کوئی ایتھیسٹ ہے, کوئی اللہ ہی کا منکر ہے, کوئی ختم نبوت کا منکر ہے, کوئی قرآن کا انکار کرنے والا ہے, کوئی نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہ ماننے والا ہے. ایسے اربوں انسانوں کے عقیدوں کی اصلاح اور ان کے کردار اور اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا ختم نبوت کے طفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ظلم کے خاتمہ اور عادل کے نفاذ کی جد و جہد اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. پہلے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے, اب امت کو کہا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کہ کونوا قوامین بالقسط, ایمان والو عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ختم نبوت کے بعد اب یہ عدل کے نفاذ کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. تیسری بات, نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا امت مسلمہ کا فریضہ ہے. پہلے رسول اکرم علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے, اب اس امت کو خیر امت اسی کام کی وجہ سے کہا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے, تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر. چوتھا نقطہ, مظلوموں کی داد رسی اور ظالم کے ہاتھ کو روکنا دینی فریضہ ہے. یہ اللہ کے رسول ذمہ داری ادا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. آج تو ہماری کوئی حیثیت نہیں دنیا میں, حالانکہ اس دنیا کی امامت کرنا, اس دنیا کے مظلوموں کی داد رسی کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. آج تم خود مظلوم بن گئے, کشمیر, فلسطین, افغانستان, عراق اور چیچنیا, کبھی بوسنیا, کبھی برما, کبھی خود پاکستان. سب سے زیادہ ارزاں سستا خون مسلمان کا دنیا میں ہے جو بہتا ہے. آج ہی امت والے کام کو تھامے گی تو پھر وہ دنیا میں مظلوم نہیں بنے گی, بلکہ وہ عدل کرنے والی بنے گی اور ظالموں کا ہاتھ روکنے والی اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والی بنے گی. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور اس زمن میں آخری بات, پیغام سیرت کے ذیل میں, رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر سب سے بڑی اجتماعی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین پر اللہ کا دین غالب ہو. لیو ظہرہ علی الدین کلی, قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں. اور اب امت مسلمہ کو ذمہ داری دی گئی, سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں حکم ہے, اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. حالات بھی ہمارے سامنے آ گئے, ان حالات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا. آج ہم بھی اپنے حالات اور دنیا کے حالات کو دیکھیں تو اسی طرح عقائد کا بگاڑ, کردار کا بگاڑ, اعمال کا بگاڑ, ظلم, بے انصافی, مظلوموں کی داد رسی نہ ہونا, یہ سیرت کا مطالعہ صرف معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ہے. یہی پیغام سیرت آج ہمارے سامنے آیا ہے. ناظرین کرام, ہمیشہ کی طرح آج کی نشست میں بھی آخر میں بیان سیرت سیریز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنن دارمی حدیث کی کتاب, اس میں موجود ہے, من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی به الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. ترجمہ, جسے موت آئے اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے, تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. آج ہم بھی دین کے صحیح علم حاصل کریں, سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور اسلام کو زمین پر غالب کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صلِّ فسلم دائما أبدا على حبيب بك خير خلق كلهم, رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو سازو آواز 770 AM پر. آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجئے 6478724900. اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے
آل اسٹیٹ پکرک ایجنسی کے راجہ باشی
تیرا احسان ہے مولا بڑا احسان
اللہ تیرا احسان ہے مولا بڑا احسان
ہم آسیوں کو دے دیا تو نے مہر غفران ہم آسیوں کو دے دیا تو نے مہر غفران
اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان
افطار کا لمحہ گو کے سحری کی گھڑی ہو افطار کا لمحہ ہو کے سحری کی گھڑی ہو سحری کی گھڑی ہو
ہے رحمت خلاق جہاں خوب مہربان ہے رحمت خلاق جہاں خوب مہربان
اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان
تسبیح ہو مناجات و شبینہ ہو تراویح تسبیح ہو مناجات و شبینہ ہو تراویح شبینہ ہو تراویح
رحمت میں ہے ڈوبا ہوا ہر صاحب ایمان رحمت میں ہے ڈوبا ہوا ہر صاحب ایمان
اتحاد رمضان اتحاد رمضان
اتحاد رمضان اتحاد رمضان تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو تم مشرائے آخر میں شب قدر کو ڈھونڈو شب قدر کو ڈھونڈو
بخشش کا عنایات کا جو دل میں ہے ارمان بخشش کا عنایات کا جو دل میں ہے ارمان
اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان اتحاد رمضان
دلاتا ہے کہ رمضان مبارک رحمتوں برکتوں اور زکات کا مہینہ ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ کی دی ہوئی زکات اور صدقات بھوکوں کو کھانا مریضوں کو شفا اور ضرورت مندوں کو امید دیتا ہے المصطفیٰ دنیا کے 25 ممالک میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے المصطفیٰ کینیڈا ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے جہاں آپ کو عطیات پر ٹیکس ڈیڈکٹیبل رسید دی جاتی ہے آئیے اس رمضان میں کسی کی زندگی بدلیں ابھی وزٹ کریں المصطفیٰ کینیڈا
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو سازو آواز 770 AM پر آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجئے 6478724900 ٹورنٹو اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا جاتا ہے آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار ادا کریں
اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت
اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ادا کیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا
اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله